تو وہ بھی خواتین کو بچائے یا وہ خواتین کو جو اس عمر جمع کرتی ہیں وہ جمع کرتے ہیں احکامات اس پہ لاگو نہیں ہوتے, اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ مطلب گھر سے باہر نکلے تو برقع پہن کے نکلے یا موٹی چادر پہن کے نکلے, اور جب کسی غیر محرم سے گفتگو کرے تو اس حال میں ہو کہ اس نے بڑا سنہار رکھ لیا ہوا. اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ یرحم اللہ النساء المهاجرات لما نزلت وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاقتهرن بهن. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ ہجرت پہلی ہجرت کرنے والی ان خواتین کا رحم کرے, ان سے خوش ہو جائے جن کا معاملہ یہ تھا کہ سورہ نور کی جب یہ آیت نازل ہوئی گئی ہے فرضنا بخمرهن على جيوبهن کہ مسلمان عورتوں سے چاہے کہ وہ موٹی چادر اوڑھ لیا کریں اور اپنے جسم کو چھپا لیا کریں, تو انہوں نے اپنے گھر کے پردے اور موٹی چادریں اور بڑی چادریں جتنی بھی تھیں سب پھاڑ پھاڑ کے انہوں نے اپنی اوڑھیاں بنا لی. کیا ہی اچھا ہو کہ ستر اور حجاب سے متعلق جو مسائل خواتین سنتی ہیں جن تک کی آواز پہنچتی ہے, اور وہ خواتین جو جن سے پہلے موٹی چادر یا موٹا جو بچہ نہیں پہنتی تھیں اور وہ کہ جو اس سے پہلے پردہ نہیں کرتی تھیں, وہ اپنی امت کی ان بہترین خواتین کی سنت اور ان کے طریقوں پہ عمل کرتے ہوئے یہ عہد کریں کہ ہم آج کے بعد سے ہم اپنے پورے جسم کو موٹی چادروں میں چھپائے رکھیں گے گھروں کے اندر, اور جب ہم گھر سے باہر نکلیں گے تو ہم موٹی چادر سے اپنے پورے جسم کو چھپا کے نکلیں گے. اس طریقے سے بعض علاقوں میں رواج ہے یا یہ کہ ہم برقع پہن کر گھر سے باہر نکلیں گے. اس لیے سماج آباد الحق تھی بغیر جب حق بات آپ تک پہنچ جائے اور پھر اس کو اگر آپ نہ مانیں تو گویا کہ یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی گھر والیاں اور آپ کی بیٹیاں یہ مسلمان مردوں اور مسلمان خواتین دونوں کے لیے نمونہ ہے اور بہترین اسوا ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور تمام ازواج مطہرات اور تمام بنات رسول رضی اللہ عنہن اجمعین سب نے پردہ کیا اور سب پردے میں باہر نکلتی تھی. مسلمان خواتین کے لیے چاہیے کہ وہ بھی جب گھر سے باہر نکلے تو اس حال میں نکلے کہ انہوں نے اپنے پورے جسم کو برقع یا موٹی چادر میں چھپایا ہوا ہے. سورہ احزاب کی 59 نمبر کی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا تعلق اس صورت سے ہے کہ جس صورت میں مسلمان عورت گھر سے باہر نکلتی ہے. گھر کے اندر کے مسائل بیان ہو گئے, محارم بھی بیان ہو گئے کہ محرم کون کون ہے اور کون کون اس کا مستثنی ہے, لیکن ایک یہ صورت ہے کہ کوئی مسلمان خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ ضرورت کے تحت مسلمان خاتون کا گھر سے باہر نکلنا جائز ہے. اور صحیح بخاری میں وہ روایت موجود ہے کہ حضرت سعودہ بنت جمعہ یہ امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین سعودہ بنت جمعہ رضی اللہ عنہا یہ ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پہچان لیا. یہ فوراً واپس آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیثیت کو بیان کیا جو کہ انہوں نے باہر دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا کی بات سنی تو گھر میں موجود تمام لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جن کے وحی کے نزول کے وقت طاری ہوا کرتی. سب نے سمجھ لیا کہ آپ کی وحی نازل ہو رہی ہے. کچھ دیر کے بعد جب آپ کی حالت سمجھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں قد اذن لکن ان تخرجن لحاجتکن, کہ عورتوں سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو یعنی تم عورتوں کو اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے کہ تم ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکل سکتی ہو. تو اس حدیث میں ہمیں ایک تو یہ بتایا کہ حدیثیں ہیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال پر مشتمل ہیں, یہ بھی حق ہے. سبھی حدیث جو بھی ہو وہ حق ہے اور یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے, کیونکہ اس روایت میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کو وحی نازل ہوئی اور وحی کے نازل ہونے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا عورتوں سے کہ تم کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ضرورت کے تحت مل گئی ہے. گویا کہ یہ بھی وحی کے الفاظ ہیں جن کا آپ پر القاء ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس آیت میں خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ یا ایھا النبی, اے نبی قل لازواجک, اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو, وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے, ونساء المؤمنین اور مسلمان عورتوں سے. تو اس جملے میں جو پہلا خطاب ہے وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے, اور یہ اللہ تعالی کا انتہائی کرم تھا آپ سے کہ اللہ نے آپ کا نام لے کے آپ کو نہیں پکارا. اس طریقے سے ہمارے یہاں محبت میں بے قابو ہونے والے لوگ آپ کا نام لیتے ہیں, جبکہ ادب یہ ہے کہ آپ کا نام نہ لیا جائے, یا محمد یا محمد یا محمد کہہ کر نہ پکارا جائے صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ نے آپ کو یا محمد نہیں کہا بلکہ یہ کہا ہے کہ یا ایھا الرسول, یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل, یا ایھا النبی. اس ان الفاظ سے آپ کو اللہ نے یاد کیا ہے, تو ہمارا یہ زیادہ یہ بہتر بلکہ واضح و ضروری ہے کہ ہم ادب سے آپ کا نام لیں اور آپ کو یا محمد یا محمد کہہ کر نہ پکاریں اور نہ کہیں لکھیں کہ یا محمد وغیرہ, بلکہ ادب سے آپ کا نام لیا جائے اور جب بھی آپ کا نام لیا جائے تو آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے. دوسری چیز اس آیت کے پہلے جملے سے ثابت یہ ہوئی کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں, اسی طریقے پر آپ کی ایک سے زائد بیٹی بھی تھی. اور یہ آیت پورا احباب کی رد ہے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی اور وہ تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ, اور یہ شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی بیٹی تھی آپ کی فاطمہ, اور یہ قرآن کی صحیح اس آیت کے خلاف اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک, بنات جمع ہے بنت کی, بنت کہتے ہیں ایک لڑکی کو. اس آیت میں یہ بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں اور آپ کی چار بیٹیاں تھیں, ایک بیٹی آپ کی نہیں تھی, جس طریقے سے ان کا عقیدہ ہے. اور تیسری چیز یہ قرآن نے ہمیں بتائی کہ یہ حکم صرف نبی کے گھر والوں کے لیے ہی خاص نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان خاتون کے لیے بھی یہ واجب ہے, اور یہ ضروری ہے کیا مدنین علیہن من جنابیبہن, کہ وہ اپنے جسم کو ایک چادر سے چھپا لیا کریں. ادنا صحیح مدنی ہے کسی چیز کو قریب کر لینا, لیکن اس یجمینہ کے بعد اعلیٰ کا لفظ آیا اس کا مفہوم لغوی اعتبار سے یہ بنا, جو لوگ عربی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ادنا اور بنا کے ساتھ اعلیٰ کا لفظ آیا اس کا مفہوم یہ بن گیا کسی چیز کو اوپر سے لٹکانا, سر پہ ڈال کے اس کو باقی جسم پر لٹکایا جائے. من جنابی بھی ہوں, جنابی جلباب کی جمع ہے, اور جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا جسم چھپ جائے. اس دور کے بعد لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ برقع پہنا جائے, اور کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ چہرے اور ہتھیلیوں کو بھی چھپایا جائے, بلکہ حجاب صرف یہ ہے کہ تمام جسم عورت چھپائے لیکن چہرہ اور ہتھیلیاں اس سے مستثنی ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا, کہ ہم اس زمان کے جو مناخب ہیں ان سے ہم جو دریافت کرتے ہیں اور جن لوگوں نے اس کتاب کی لغت اور نقل کو ترتیب دیا ہے ان سے جب یہ پوچھتے ہیں تو 1400 سال میں صحابہ کے دور سے اور تابعین کے دور سے ان کے آج تک کوئی ایک شخص کی ہمیں نہیں ملتا جو عربی کے ان الفاظ کا ترجمہ لے کر کے ہمیں بتا دے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ باقی جسم چھپا رہے سوائے چہرے والا کے لوگ. میں نے عرض کیا کہ جو عربی اصل زبان کا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اجماع سے ہے یہودیہ اور اجماع کے بعد اعلیٰ کا لفظ آیا ہے. اس نے یہ بتا دیا لغوی اعتبار سے آپ مفہوم کو چھوڑ دیجیے اور اس سلسلے میں جتنے حدیثیں آئی ہیں ان کو بھی چھوڑ دیجیے, صرف لفظی ترجمہ اس کا اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ بنتا ہے کہ کسی چیز کو سر پہ رکھ کے یا اوپر رکھ کے اس کو پنکھے پہ لٹکایا جائے تو جس چیز کے اوپر یہ کپڑا رکھا ہوا ہو اس پوری چیز کو وہ چھپا لے. اس سے بعد عورت کا سر ہے کہ عورت اپنی اس موٹی چادر اور برقع کو سر پہ اس طریقے پہ رکھے کہ سر سے اسے نیچے لٹکائے, اس طریقے پہ لٹکائے کہ پورا جسم اس کا اس برقعے یا اس چادر سے چھپ جائے, جلباب چادر کو کہتے ہیں. اور اس وقت صحابیات کالی موٹی چادریں پہنا کرتی تھیں, اوڑھا کرتی تھی, برقعے کا رواج یہ بعد میں ہوا ہے. اور یہ بوڑھے اور بزرگ لوگ اس بات کو گواہی غالباً دیں گے کہ متحدہ ہندوستان میں تقسیم سے پہلے بھی کتنے ایسے علاقے تھے کہ وہاں برقعے کی بھی قسمیں تھیں. شرفا کا برقع کسی اور قسم کا ہوا کرتا تھا اور دوسری عام عورتوں کے برقعے اور طرز کے ہوا کرتے تھے. اور اس سے بھی پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا تاریخ پڑھنے سے کہ اکثر علاقوں میں اور سور سرحد کے ہمارے علاقوں میں آج بھی یہ دستور وہاں موجود ہے. یہ بہت موٹی چادر ہے, اچھی خاصی موٹی چادر, اس موٹی چادر کو عورتوں عورتوں نے برقع ہمارے یہاں عورت کو ہی پہنی. جو عورت ہمارے یہاں برقع پہنے اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ فلاں عورت فیشن کرتی ہے. آج بھی اس قرآن کی آیت پہ عمل ہو رہا ہے کہ جلباب وہ موٹی اور وہ بڑی چادر جس سے جسم چھپ جائے اس طریقے سے چھپے کہ جسم نظر نہ آئے. اس سے وہ چادر مراد نہیں ہے جو پھولوں والی چادر ہے جس کو اوڑھ کر عورت مزید فتنے کا باعث بنے. جو نہ دیکھنا چاہے وہ بھی دیکھے کہ اس نے پھولدار چادر اوڑھی ہوئی ہے. جس طریقے سے بعض اخبار والے اخبار میں لکھتے ہیں کہ سنا صاحبہ آج جب سنا مکان کی تشریف لے گئی تو سمیٹی رنگ کی قمیض تھی اور سفید تلوار تھی اور آج انہوں نے ہلکی زرد رنگ کی پھولدار چادر پہنی ہوئی تھی. یہ حجاب نہیں ہے, یہ تو حجاب کا مذاق. حجاب یہ ہے یا ایسی موٹی چادر ہو کہ جو بالکل اس سے پورا جسم چھپ جائے اور جو فتنے کا باعث نہ بنے, خوبصورت نہ ہو, اس پہ پھول و کیاریاں بنی ہوئی نہ ہو. اور یا وہ برقع پہنا جائے کہ جس برقعے میں پورا جسم چھپ جائے. کتنی وہ عورتیں ہیں کہ جو برقع پہن کر بھی فتنے کا باعث بنتی ہیں. اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ اب بکاسیات نہاریات, کتنی وہ عورتیں ہیں کہ وہ کپڑا پہن کر بھی ننگی نظر آتی ہیں. یہ برقع گھر سے باہر نکلے تو موٹی چادر یا برقع پہن لیا کرے جس سے پورا جسم چھپ جائے. اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ جو کہ قرآن کی آیات کی تفسیر بیان کرتی ہے اور یہ جو خاتون ہیں کہ جو صحابہ کی استاد تھی, اور وہ خاتون ہیں کہ جن سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث روایت کیا ہے. وہ عالمہ تھی, فاضلہ تھی اور فقیہ تھی رضی اللہ عنہ, اور ان میں امید ہے یہ دونوں کے دل کے بارے میں رسول کی مسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے عورتوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ کی والد ابو بکر سے ہے. یہ قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہے. وہ یہ ارشاد فرماتی ہے کہ ہم جب احرام کی حالت میں ہوتے تھے تو جب ہمارے قریب سے مرد گزرتے تھے جب وہ ہمارے قریب سے مرد گزرتے تھے, کیونکہ احرام کی حالت میں یہ ہے تو احرام کی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چہرے سے عورت چھپائے گی نہیں, وہ جب ہم کو کھلا رکھے گی. لیکن حضرت عائشہ اور ام سلمہ اور اسماء اور دوسری صحابیات اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم اجمعین یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب ہمارے قریب سے مرد گزرتے تھے تو صدلت احدانا جلبابہا من رأسها على وجهها, صدلت احدانا من جلبابہا, کہ جب ہمارے قریب سے مرد گزرتے تھے تو ہم میں سے عورتیں بعض یہ کرتی تھیں کہ اپنی جو چادر ہوتی تھی صدلت احدانا جلبابہا من رأسها فوق وجهها, کہ وہ اپنی موٹی چادر کو سر سے نیچے لٹکا دیا کرتی تھی. تو اس تشریح میں دو چیزیں ہمیں بتائی, ایک تو یہ کہ جلباب کسے کہتے ہیں, دوسری اعتبار سے مفہوم میں نے آپ کو لیا کہ اس کا یہ ہے اور اس کا اس کی تشریح مزید حضرت عائشہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جلباب ہم جس چیز کو جلباب کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کپڑا جو کہ ہمارے سروں پہ ہوتا تھا جب مرد ہمارے قریب سے گزرتے تھے تو ہم اس کو نیچے لٹکا لیا کرتے تھے, اس سے ہمارا چہرہ اور ہمارا جسم چھپ جایا کرتا تھا. اور ان یہ جو آیت ہے آیت نمبر 59 اس کی تفسیر جتنے مفسرین نے لکھی ہے 310 ہجری سے لے کے 1410 ہجری تک, امام ابن حجر خدری رحمت اللہ علیہ سے لے کے آج کے کسی بھی مفسر تک ان 1400 سال یا کم و بیش کے عرصے میں ایک مفسر بھی ایسا نہیں ہے, عربی ہو عجمی ہو کوئی بھی ہو, جس نے اس آیت کی تفصیل اور تفسیر اور تفریح میں یہ لکھا ہو کہ جلباب کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی رہیں گی اور باقی جسم چھپا رہے گا. تمام مفسرین نے اس کی تشریح میں سب نے اتفاق کیا ہے اور متفقہ طور پر لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ چادر ہے جو سر پہ رکھی جاتی ہے اور سر سے پورے جسم پہ لٹکائی جاتی ہے جس سے چہرہ اور تمام جسم چھپ جاتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ قرآن کے مشہور مفسر ہیں اور صحابی ہیں اور ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے, عبداللہ ابن عباس اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. ان سے جو تفسیر ہم تک پہنچی ہے اور جس کو تمام مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں میں لکھا ہے وہ بھی یہ ہے کہ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں کہ جس سے عورتوں کے چہرے ان کے ہاتھ اور باقی جتنے جسم ہیں وہ سب کا سب چھپ جائے. اور چہرے کو چھپانا اور ہتھیلیوں کو چھپانا جس کے بارے میں یہی ہمارے حضرت صاحب جو عرب نیز میں جوابات دیتے ہیں یہ ایک سے زائد مرتبہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ چہرہ اور ہتھیلیاں سفر میں شامل نہیں ہیں. اور بعض مصری اور سوریہ محلما بھی اس طرف گئے ہیں کہ چہرہ اور ہتھیلیاں سفر اور شجاعت میں شامل نہیں ہیں. اس دور کے بہت بڑے محدث ہیں شیخ محمد ناصر الدین البانی, جنہوں نے حدیث کی بہت خدمت کی ہے, لیکن وہ بھی اس معاملے میں بہت گئے ہیں اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ چہرہ اور ہتھیلیاں حجاب اور چتر میں شامل نہیں ہیں. جبکہ قرآن و حدیث سے بے شمار دلائل ہمیں ملتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ چہرہ اور ہتھیلیاں حجاب میں شامل ہے اور مسلمان خاتون جب گھر سے باہر نکلے گی تو چہرے اور حجاب اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کو حجاب کرتے ہوئے چھپائے گی. سب سے پہلے ہمارے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کا تعلق واقعہ بحق سے ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب الزام لگایا تھا منافقوں نے اور جو پودا امت مسلمہ کے جسم میں ناسور کی طرح آج بھی موجود ہے وہ پودا آج بھی یہ کہتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ان کا کردار ٹھیک نہیں تھا. نام لینے کی ضرورت نہیں, آپ سب کو پتا ہے. ان کے امام صاحب جن کا دوست ساتھ بڑے ہوا, ان کا انتقال ہوا ہے, جنہوں نے پوری دنیا میں کسان کو نہیں بچایا ہوا تھا اور جن کے شر سے اللہ کا گھر بھی محفوظ نہیں رہا, اللہ نے اس کو اٹھا لیا. اس نے ایک کتاب لکھی ہے خمینی نے, اور وہ اس میں یہ لکھتا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو اس وقت اہل بیت کی حکومت قائم ہوگی, اور امام مہدی عائشہ کو اور ابو بکر اور عمر اور عثمان کو ان کی قبروں کو نکالیں گے. اور ابو بکر اور عثمان اور عمر کو تو منتقل ہونے کی سزا دی جائے گی, جبکہ عائشہ سے زنا کی حد جاری کی جائے گی. یہ الزام اصل میں ان کے جو بڑے تھے مناسب اور یہود, جنہوں نے یہ لاچور حکومت مسلمہ کے جسم میں داخل کر دیا ہے, انہوں نے حضرت عائشہ پہ الزام لگایا, اور حضرت عائشہ وہ منفرد خاتون ہیں جن کی پاکی اور پاکیزگی اور برات بیان کرنے کے لیے اللہ نے سورہ نور کی آیات کو نازل کی. اللہ نے حضرت عائشہ کی برات خود بیان کی, سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنی کتاب میں سورہ نور میں, سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ تو طرح پر بہتان ہے جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگ رہا ہے. تو آپ کو جو الزام لگا اس کی تفصیل آپ نے خود بیان کی ہے کہ کیا ہوا, بڑی طویل حدیث ہے, لیکن ہم اس حدیث سے وہ ٹکڑا لیتے ہیں. وہ ٹکڑا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت عائشہ اس آیت کی تفصیل کیا سمجھی تھی, اور حضرت عائشہ جب کسی غیر محرم مرد کو دیکھ لیتی تھی تو کیا کرتی تھی. ارشاد فرماتی ہے کہ وکال صفوان بن معاذ معطل اسلمی اسم البخاری جو وراء الجيش فأدمج فأصبح عند منزلي فرأى ثواب إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. ارشاد فرمایا کہ صفوان ایک صحابی سلمی اور بکوانی, ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارا قافلہ ہے تم اس کے پیچھے رہو, قافلے سے کوئی شخص بچھڑ جائے یا کوئی سامان وغیرہ ہم بھول جائیں تو ہم ساتھ لے کے آئیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بچھڑ گئی, اور جہاں بچھڑی نہیں لیٹ گئی, آپ کی آنکھ لگ گئی. صفوان رضی اللہ عنہ تشریف لائے, انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی سونا ہوا ہے, جب قریب آئے اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ تعارفنی حین رآنی, جب مجھے انہوں نے دیکھا تو مجھے پہچان لیا. اور مجھے کیوں پہچانا, یہاں بھی سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ جب نبی کی گھر والی کے چہرے کو اس نے دیکھا تو کیسے پہچان لی کہ یہ عائشہ ہے. فرمایا کہ وکان رآنی قبل الحجاب, حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکا تھا, اس لیے اس نے مجھے پہچانا. کوئی اور کسی اور خیال کی گنجائش نہیں ہے کہ اس نے کیسے پہچانا. فرمایا حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے جب ہم اپنے چہرے نہیں چھپایا کرتی تھی وہ مجھے دیکھ چکا تھا, اس لیے اب جب اس نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو حضرت عائشہ ہے. تو فرمایا کہ جب میں نے اسے دیکھا فخمر تو وجهي بجلبابي, میں نے اپنی چادر سے فوراً اپنا منہ چھپا لیا. اس حدیث نے مجھے بتایا کہ کوئی مسلمان خاتون اگر ضرورت کے تحت اپنے چہرے کو کھلا رکھتی تھی تو اس کے لیے وہ جب بھی باہر باہر مرد کو دیکھے فوراً اپنے چہرے کو چھپا لیتی. اور دوسری حدیث ان کی بہن اسماء سے روایت ہے, اور ایک روایت میں خود حضرت عائشہ سے ہے جو میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں. یہ احرام کی حالت میں یہ ارشاد فرماتی ہے کہ احرام کی حالت میں ہم چہروں کو منہ چھپایا کرتی تھی, لیکن جب ہمارے قریب سے مرد گزرتے تھے تو احتضلت احدانا جلبابها من رقصها على وجهها فاذا جاوزنا كشفنا. جب ہم نے دیکھی تھی کہ اب مرد نظر نہیں آ رہے اور مرد ہمارے قریب نہیں ہے تو ہم اپنے چہرے کو کھلا رکھتے احرام کی حالت میں. لیکن جب مرد ہمارے قریب سے گزرتے تھے یا ہمارے قریب آتے تھے تو ہم فوراً اپنے اپنے چہرے کو چھپا لیا کرتی تھی. اس حدیث نے ہم یہ بتایا کہ اگر احرام کی حالت میں کسی عورت کو یقین ہو جو غیر محرم مردوں کو نہیں دیکھے گی اور غیر محرم مرد کے قریب نہیں آئیں گے تب تو وہ چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہیں. کیونکہ صحیح بخاری میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم دیا, یہ حدیث ہم ابھی آگے بڑھ کے پڑھیں گے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ محرمہ جو ہے لا تنتقب المرأة المحرمة, کہ جو محرمہ ہے وہ اپنے چہرے کو نہیں چھپائے گی. اس حدیث پہ صحابیات اور امہات المؤمنین نے عمل کیا مگر اس کو رکھنے بچے مرد نہیں. لیکن آج وہ زمانہ ہے کہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں غیر محرم مرد نہ ہو, اس لیے اب یہ ضروری اور واجب ہے عورتوں پہ کہ جب وہ احرام پہنے تو اس حالت میں احرام پہنے. ان کی کیفیت یہ ہے کہ احرام کی حالت میں بھی ان کا چہرہ چھپا ہوا ہو, چہرے اور ہتھیلیوں کو وہ کھلا نہیں رکھ سکتی, کیونکہ حرم میں اور صفا و مروہ میں اور عرفات و مینا و مزدلفہ میں اور مشاعر المقدسہ میں ہر جگہ کئی لاکھ مرد موجود ہوتے ہیں. اس لیے اب اس بات کی گنجائش نہیں رہی کوئی عورت حرام کی حالت میں اپنے چہرے یا ہتھیلی کو کھلا رکھے. تیسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر منها اذا كان انما ينظر اليها لخطبه. امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کی روایت کیا, یہ حدیث صحیح ہے. ارشاد فرمایا کہ اذا خطب احدكم امرأة, جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہے نکاح کرنا چاہے فلا جناح علیہ, تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ عین ہوگا نہیں ہے اس عورت کو دیکھے. نکاح یا شادی کا پیغام اگر کہیں بھیجا جائے تو یہ بات جائز ہے کہ اس عورت کا چہرہ دیکھ لیا جائے جس سے شادی کرنے کا ارادہ ہو. یہ چیز جائز ہے, حکم نہیں ہے. اس لیے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اپنے اہلیہ کا چہرہ نکاح سے پہلے نہیں دیکھا. ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہ میں سے کسی نے بھی اپنی کسی بھی عورت کا چہرہ بیوی کا چہرہ شادی سے پہلے نہیں دیکھا. تو اس حدیث کو لے کے ہم پورا ایک وہ دروازہ نہ کھول دیں کہ ہم کسی شخص کو مجبور کریں کہ تم خواہ مخواہ جاؤ اور کسی عورت کا چہرہ دیکھو. البتہ اگر اس کی ضرورت ہو تو ایک مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ شادی سے پہلے اور نکاح سے پہلے عورت کا چہرہ دیکھ لے, اس کے لیے جائز ہے. لیکن اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں, فلا جناح علیہ, اس شخص کو کوئی گناہ نہیں ہے. کیا ہمیں معلوم ہے اس حدیث سے کہ اگر شادی کا ارادہ نہیں ہے وہاں رشتہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر جناح علیہ, پھر اس کو گناہ ہے. یہ استثنائی صورت ہے نا کہ اگر کوئی شخص نکاح کرنا چاہتا ہے تب اس پر گناہ نہیں ہے. معلوم کیا ہوا کہ اگر نکاح کا ارادہ نہیں ہے تب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کسی عورت کا چہرہ دیکھیں. اس حدیث سے بھی ہم نے یہ بتایا کہ عورت کا چہرہ سفر میں شامل ہے. چوتھی دلیل متفق علیہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مردوں اور عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ عید کے دن سب عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ ضرور جائیں. حتیٰ کہ فرمایا کہ حیت, وہ خواتین جو اپنے مخصوص انجام میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی عیدگاہ جائیں. لیکن ظاہر ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, نماز کے وقت وہ اپنی دوسری بہنوں سے الگ رہے, لیکن جب امام دعا مانگے اور تمام مسلمان مل کے دعا مانگے تو اس وقت یہ خواتین تمام مسلمانوں کے ساتھ دعاؤں میں شامل ہو. متفق علیہ حدیث ہے اور یہ آپ کا حکم ہے کہ اپنی عورتوں کو عیدگاہ میں لے جائے اور عیدگاہ میں تمام مسلمان مرد اور عورتیں نماز پڑھیں. عورتوں کے لیے الگ انتظام کر دے گا, وہاں بیٹھ کے وہ نماز پڑھیں, اور اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو مسلمانوں کی دعاؤں میں ضرور شریک ہوں. جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ احدانا لا یکون لها جلباب، یا رسول اللہ احدانا لا یکون لها جلباب، ہم میں سے بعض ہماری بہنیں ایسی ہیں جن کے پاس جب گھر سے باہر نکلتی ہیں پہننے کے لیے برقع اور چادر نہیں، غربت کی وجہ سے، تو وہ کیا کریں؟ اس سوال کے جواب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نکل بسا اختہا من جلبابہا، اس کی جس بہن کے پاس برقع اور چادر ہے اس کو چاہیے کہ اپنی اس مسلمان بہن کو اپنے برقع اور اپنے چادر میں اپنے ساتھ چھپا لے، اس حال میں اطلاع لے کے جائے۔ اس حدیث کے بعد متفق علیہ حدیث ہے، قرآن کے بعد نمبر ہوتا ہے متفق علیہ حدیث کا، یہ بتایا کہ نکاح جب خواتین جائیں تو جلباب یعنی چادر یا برقع پہن کے جائیں، اور جس کسی کے پاس برقع نہ ہو غربت کی وجہ سے نہ ہو یا جو برقع پہننا نہ چاہتی ہوں، تو جو برقع والی بہنیں ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کا اس دور میں کوئی اتنا غریب نہیں ہے کہ وہ چند برقع نہ خرید سکے، تو اس کا آغاز تو آج سے کر دیں ہم لوگ، ہماری وہ بہنیں جو برقع پہنتی ہیں وہ تین چار یا پانچ برقع اپنے گھر والوں کو کہہ کے بازار سے منگوا لیں، اور وہ بہنیں ان کی جو برقع نہیں پہنتی ان سے وہ اپنے تعلقات استوار کریں، اور پھر ان سے کہیں کہ یہ ہم آپ کو گفٹ کے طور پہ ہدیے کے طور پہ میری طرف سے یہ آپ رکھ لیں، اور جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو اس برقعے کو پہننا چاہیں۔ اس طریقے سے ایک تو آپ نے نیکی کو پھیلایا، دوسرا یہ کہ آپ کے جتنے پیسے خرچ ہوئے وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوئے، اور تیسرا یہ کہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ کے حکم کو زندہ کیا جو اس دور میں ختم ہو چکا ہے۔ تو اس طریقے سے کئی نیکیاں جو ہیں ہماری مسلمان خواتین کرا سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ اخلاص کے ساتھ یہ کام کریں اور ہر اس عورت کو برقع پہنائیں جو برقع نہیں پہنے گی۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کے پاس برقع نہیں ہے تو اس کی جو بہن ہے وہ اس کو اپنے برقع میں لے جائے، تم اس کو برقع دے دے اور برقع پہن کے یا لوگی جانور پہن کے لوگ عید گاہ جائیں۔ اس حدیث میں بھی جلباب کا لفظ ہے، اس میں ہمیں بتایا کہ چہرے کا چھپانا اور برقعے کا اور ایسی چادر کا پہننا واجب ہے جس سے گناہ جسم چھپ جائے۔ پانچویں دلیل، یہ حدیث متفق علیہ ہے، وہ چند ایک دلیل ہیں باقی ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد آج کا درس ہمارا ختم ہوگا، اور اگلی نشست میں ہم ان لوگوں کے دلائل پڑھیں گے جو چہرے اور ہتھیلیوں کے کو کھلا ہونے کے قائل ہیں، ان کے پاس جو دلیل ہے حدیث میں جن حدیثوں کو وہ یا جن قرآن آیات کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یا اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے تو چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی رکھے، ان تمام دلیلوں کو ہم بیان کریں گے، اس کے بعد ان کا رد ہم بیان کریں گے کہ ان کا صحیح حکم کیا ہے۔ پانچویں دلیل یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الفجر ويشهد معه نساء من المؤمنات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے تھے اور کئی اہل ایمان مسلمان خواتین ایسی ہوتی تھی ہم سے جو کہ آپ کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز پڑھتی تھی جنور کے دن، اور انہوں نے اپنے سروں کو چھپایا ہوا ہوتا تھا اور اپنے چہروں کو چھپایا ہوا ہوتا تھا، مروت موٹے پردے یا موٹے چادر کو کہتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ یہ حدیث بیان کرتی ہے اپنے دور کے بعض لوگوں سے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یوں کرتی تھی کہ ہم پورے جسم کو چھپا کے مسجد جایا کرتی تھی، اور ہم جب واپس لوٹتی تھی تو ہمیں کوئی شخص پہچان نہیں پاتا تھا کہ یہ کون ہے حجاب اور پردے کی وجہ سے، اور ارشاد فرمایا وقالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو اسرائيل نساءها، کہ میں دیکھتی ہوں کہ بعض عورتیں اس حال میں مسجد جاتی ہیں ان کا پردہ ٹھیک نہیں ہوتا، کہ لو رأينا، اگر ان عورتوں کو جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، آئینہ ہے بالکل دیکھ رہے ہیں، ان کو اگر حسین صلی اللہ علیہ وسلم دے کے دیتے منع تو وہ منع کر دیتے کہ ایسی عورتوں کو مسجد مت جانے دو کہ بغیر پڑھنے کی مسجد جاتی ہے. اس حدیث میں بھی ہم نے یہ بتایا کہ حجاب اور پردہ یہ واجب ہے ہر عورت پر. اور چھٹی دلیل صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. احرام کی حالت میں عورت نہ تو چہرے کو چھپائے گی اور نہ دستانے پہنے گی. اس حدیث میں ہم نے یہ بتایا کہ احرام کی حالت میں آپ یہ حکم دے رہے ہیں کہ احرام کی حالت میں چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی رکھے گی. اس کا حق کیا ہے کہ اگر احرام کی حالت نہیں ہے تب وہ ہتھیلی اور چہرے کو چھپائے گی. بات صاف طور پہ سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ صرف احرام کی حالت اس سے مستثنی ہے. احرام میں چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی رہیں گی. اس کا مطلب یہ کہ اگر احرام نہیں ہے تو چہرے اور ہتھیلی ان کو کھلا رکھنا جائز نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت ام سلمہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرما چکی ہیں کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا ہو جائے تو سب کچھ غیر محرم مرد نہ ہو. اور ساتویں دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ المرأة عورة, عورت جو ہے اس کا پورے کا پورا جسم صفر ہے. المرأة عورة, عورت جو ہے پوری کی پوری وہ صفر ہے. اس حدیث نے انہوں نے یہ بتایا کہ عورت کا پورا جسم, چہرہ اور ہتھیلیاں بھی اس میں شامل ہیں, اس سب کو چھپانا ضروری ہے. اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا قول بھی ہمارے پاس دلیل کے طور پہ ہے. آپ یہ ساتھ فرماتی ہیں من من فوت عزتی. ابو سلمہ کا جب انتقال ہو گیا میرے شوہر کا اور میرے جو عزت کے ایام کے جو گزر گئے تو جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے. فقر لبنی, مجھ سے گفتگو کی نکاح کے بارے میں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. فکلمنی بینی و بینہ حجاب, اس حال میں مجھ سے گفتگو کی کہ میرے اور ان کے درمیان پردہ تھا. اس حدیث سے میں نے یہ بتایا کہ پردہ کرنا مسلمان خواتین کے واجب ہے. یہ وہ چند دلائل تھے جن سے ہم نے یہ سمجھا کہ مسلمان خواتین کا یہ واجب ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنے پورے جسم کو اور اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کو بڑی چادر, موٹی چادر یا برقعے میں چھپا لیا کرے. اب وہ لوگ کے جو ہتھیلیوں اور چہرے کو کھلا رکھنے کے قائل ہیں ان کے پاس وہ دلائل ہیں. ان دلائل کو ان دلائل کا رد اگلی ہفتے ہم ان شاء اللہ بیان کریں گے. یہ ایک چند سوالات ہیں. بس میں نے بتا دیا کہ ویڈیو کیسٹ کے جو علماء کی تقاریب کی ویڈیو کیسٹ ہیں ان کے بارے میں نے جب کو بتا دیا ہے, اس کو دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. سلام کے بارے میں یہ ہے کہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ سلام کیوں نہیں کرتے. جو مقبول طریقہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ تھا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ السلام علیکم. وہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جو سلام میں مقبول ہے, اور جب جمعے کے دن آپ خطبہ دیا کرتے تھے تب آپ کہا کرتے تھے کہ السلام علیکم. جو اس بات کا جواب تو ہے کہ کوئی شخص جب مخاطب ہو تو سلام کرے, لیکن ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو یا جس شخص میں اس کو نماز پڑھنی ہے, ظاہر اگر مسجد سے داخل ہوئے تو کوئی شخص سلام کرنے والا نہیں ہے, لیکن جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں جب آپ جائیں تو آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ ایک حدیث ہے, اس کے بارے میں گزشتہ درس میں غالباً بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزیں بتائیں. ارشاد فرمایا کہ اگر تم کوئی اللہ الحق کرو تو یہ پورے قرآن کے ثواب کے برابر ہے. اور اگر سورہ فاتحہ پڑھو تو یہ چار مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو۔